لیکن مہینے کے آخر میں ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے نا. تو اس کی ایک نحوست اس دنیا میں یہ ہے کہ معاشی طور پہ وہ ملک معاشی تنگی ہر آدمی محسوس کرتا ہے.
ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو قوم بد عہدی کرتی ہے اس میں آپس میں خون ریزی ہوتی ہے, اور جس قوم میں فحش زنا وغیرہ کی کثرت ہوتی ہے اس میں اموات کی کثرت ہوتی ہے.
ہاں, جہاں یہ کثرت سے بدکاری ہوتی وہاں موتیں اچانک موت ہوتی ہے, اچانک موت, کچھ بھی نہیں تھا مر گیا, اچانک موت ہے, اس کی کثرت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. یعنی انسان کے بدن سے نکلنے والی زندگی حالات کو حالات پہ اثر انداز ہوتی ہے.
اور جو جماعت زکات کو روک لیتی ہے ادا نہیں کرتی اس سے بارش روک لی جاتی ہے,
رحمت کی بارشیں پھر نہیں آتی. جہاں زکات نہیں دیتے, عشر نہیں دیتے, رحمت کی بارش. اب پانی کم ہو رہا ہے, زمین کے اندر پانی کم ہو رہا ہے, دریاؤں میں پانی کم ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. کہاں اللہ کا نظام تھا, کتنی برف پڑتی تھی, دریاؤں میں کتنا پانی ہوتا تھا, ٹھیک ہے. زمین کے اندر کا پانی غائب ہو رہا ہے. جب انسان اپنے بدن کا پانی غلط استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمینوں کے پانی کو گم کر دیتا ہے. ریئیکشن آتا ہے, ان گناہوں کی نحوست آتی ہے. جیسے انسان کی زندگی کا وہ گھڑی سب سے منحوس گھڑی ہوتی ہے جس میں وہ اللہ کا حکم توڑ رہا ہوتا ہے, سب سے منحوس گھڑی اس کی. تو ان گناہوں کی یہ نحوست ہوتی ہے کہ رحمت کی ہوائیں نہیں چلتی, رحمت کی بارشیں نہیں ہوتی, پانی کی کمی ہونے لگتی ہے, ٹھیک ہے.
ایک حدیث میں ہے کہ جن لوگوں میں رشوت کی کثرت ہوتی ہے ان کے دلوں پر رعب کا غلبہ ہوتا ہے.
راشی بزدل ہوتا ہے, اس کے دل پہ بہت خوف ہوتا ہے. راشی رشوت خور, ٹھیک ہے, خوف بہت ہوتا ہے اس کے اندر.
حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس امت کی ہلاکت بد عہدی سے ہوگی. ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ اس امت میں ایک جماعت رات کو کھانے پینے اور کھیل تماشے میں مشغول ہوگی اور صبح کو بندر اور سور کی صورتوں میں تبدیل ہو جائے گی.
گندگیاں کر رہے ہوں گے رات کو اور صبح اٹھیں گے تو بندر بنی ہوئی ہوں گے, خنزیر بنی ہوئی ہوں. ہماری نبی کی دعا ہے کہ عمومی طور پہ پہلی امتوں کی طرح یہ امت ہلاک نہیں ہوگی, ٹھیک ہے, لیکن علاقہ وار افراد کے لحاظ سے پہلی امتوں کے عذاب ان پہ آئیں گے. جیسے ان کی شکلیں بدل گئی تھی, بندر بن گئے تھے سارے, ٹھیک ہے, قیرتن خاصین بندر بن گئے تھے. تو یہ امت عمومی طور پہ تو ہلاک نہیں ہوگی, ہمارے نبی کی دعا ہے, لیکن تھوڑے چھوٹے گروہوں میں, تھوڑی تھوڑی جماعتوں میں, تھوڑے تھوڑے علاقوں میں, وہ پہلی امتوں پہ جو آفات اور عذاب آئے ہیں وہ اس امت پہ آئیں گے بدعمالیوں کی وجہ سے.
اور بعض لوگوں کو زمین میں دھس جانے کا عذاب ہوگا. لوگ کہیں گے کہ آج فلاں رات فلاں خاندان دھس گیا اور فلاں گھر
ہوگا, زمین پھٹے گی, اندر چل جائیں گے.
اور بعض لوگوں پر آسمان سے پتھر برسائے جائیں گے جیسا کہ قوم لوط پر برسائے گئے تھے, اور بعض لوگ آندھی سے تباہ.
قوم لوط جنس پرست تھی, مرد مرد سے, عورت عورت سے, ٹھیک ہے نا. ہاں, اور یہ گندگی اتنی گندی ہے کہ آج یورپ کے گندے لوگ اس کو اپنے ایوانوں سے قانون پاس کر رہے ہیں اس کی اجازت کے لیے.
اور بعض لوگ آندھی سے تباہ ہوں گے. اور یہ سب کچھ کیوں ہوگا؟ ان حرکتوں کی وجہ سے, شراب پینے کی وجہ سے, ریشمی لباس پہننے کی وجہ سے, گانے والیاں رکھنے کی وجہ سے, سود کھانے کی وجہ سے, اور قطع رحمی کی وجہ سے.
سارے گناہ موجود ہیں, ٹھیک ہے, ساری چیزیں موجود ہیں.
ایک حدیث میں ہے کہ جس اطاعت کا ثواب سب سے زیادہ جلدی ملتا ہے وہ صلہ رحمی ہے، حتیٰ کہ
جس نیکی کا بدلہ بہت جلدی ملتا ہے وہ کس سے؟ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک، ٹھیک ہے، اس نیکی کا بدلہ بہت جلدی ملتا ہے، اور آج رشتہ داری ختم ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، اتنی بدسلوکی ہے رشتہ داری میں کہ رشتہ داری ختم ہی ہو گئی ہے. کہاں پہلے پورا خاندان کسی ایک دن اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، ایسی محبت، سب اکٹھے ہو کے بیٹھتے تھے، اور اب ختم، ٹھیک ہے نا. اس لیے کہ جہاں دنیا پرستی آتی ہے نا وہاں محبتیں ختم ہو جاتی ہیں، اور جہاں دینداری آتی ہے وہاں محبتیں زیادہ ہوتی. تو صلہ رحمی ایک ایسی نیکی تھی کہ جس کا فوری انعام ملتا ہے، فوری بدلہ ملتا ہے، لیکن اب ہے ہی نہیں رشتہ داری، اب رشتہ دار ختم. پہلے سواریاں نہیں ہوتی تھیں، فون نہیں ہوتے تھے، لیکن اندر ایک جذبہ ہوتا تھا ملاقات کریں، اور اب سب کچھ ہے، کہتے ہیں گھر میں نہیں ہے، گھر میں نہیں ہے، ملنے کا دل ہی نہیں کرتا.
حتیٰ کہ بعض گھرانے والے گناہگار ہوتے ہیں لیکن رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی وجہ سے ان کے مال بھی بڑھ جاتے ہیں.
ہاں، بعض لوگ اتنے نیک نہیں ہوتے لیکن اللہ نے انہیں ایک اچھی نیکی دی ہوتی ہے، رشتہ داروں کا تو بڑا اچھا سلوک کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ ان کا رزق بڑھا دیتا ہے.
اور اولاد کی بھی کثرت ہو جاتی ہے، اور سب سے زیادہ جلد،
یہ تو حضرت فرما رہے ہیں کہ اولاد کی بھی کثرت ہو جاتی ہے، لیکن اب تو کیا کہتے ہیں، بچے دو ہی اچھے، اور اب اس سے بھی آگے ترقی، میاں بیوی اچھے، اب اس سے بھی ترقی ہے، تو الگ میں الگ ہیں، امریکی سسٹم ہے نا، تم الگ زندگی میں الگ زندگی سر، ورنہ اولاد ایک نعمت ہوتی تھی. ہمیں انہوں نے پاگل بنایا کہ بچے نہ پیدا کرو، اور خود انہوں نے پیسے رکھے کہ جو بچہ پیدا کرے گا اسے پیسے ملیں گے، مانا ٹھیک ہے نا.
اور سب سے زیادہ جلد عذاب لانے والے گناہ ظلم ہے اور جھوٹی قسم ہے، کہ یہ مال کو بھی ضائع کرتے ہیں اور عورتوں کو بانج کر دیتے ہیں کہ اولاد پیدا نہیں ہوتی،
عورتیں بانج لیں گی، بچے نہیں ہوتے،
اور آبادیوں کو خالی کر دیتے ہیں.
باہر یورپ کے ملک ہیں، وہاں بوڑھے بوڑھے ہیں، جوان ہیں ہی نہیں، بچے نہیں ہیں، پریشان ہیں، وہ مشینیں بنا رہی، چلائے کون؟ تو انہوں نے چلانے کے لیے اسلامی دنیا کے بچوں کو، ٹھیک ہے نا، اپنے نظام تعلیم میں ڈھال لیا تاکہ یہ ہمارے ملکوں میں آ کے مشینیں چلائیں، اس لیے کہ ان کے پاس بچے ہیں نہیں. تو ہمارے بچوں کو ایسا نظام تعلیم پڑھاتے ہیں تاکہ ان کی مشینیں ہم چلائیں اور ہم خوش، ٹھیک ہے نا، امریکہ کا ویزا مل جائے، وظیفہ بتا دو، ہماری جو تعلیم ہے نا بیٹے، یہ تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ تم نے منڈی میں جا کے بکنا ہے، چاہے تمہارا خریدار یہودی ہو یا ہندی، ٹھیک ہے نا، مسلمانوں کا دشمن ہو یا مسلمانوں کا قاتل، تم نے منڈی میں جا کے بکنا ہے، اگر تم مہنگے بک گئے تم کامیاب، ایسا ہی ہے نا. ہمیں جو تعلیم پڑھائی جاتی ہے وہ یہ پڑھائی جاتی ہے کہ تم نے منڈی میں بکنا ہے، کسی بھی منڈی میں جاؤ اور کوئی بھی تمہارا خریدار ہو، بس بکو، اگر تم مہنگے بک گئے تم کیا ہو گئے، کامیاب ہو گئے. یہ ہے ہمیں پڑھایا جاتا ہے. تو پھر مسلمانوں کے بچے غیروں کے اعلی کار کیوں نہ بنے؟ ہاں؟ پھر یہودی صحیح تو کہتے ہیں یہ ڈالر کی وجہ سے اپنی ماں کو بھی بیچ دیں گے، وہ بھی تانا دیتے ہیں. کہاں مسلمانوں کا یہ تعلیم ہوتی تھی، ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسہم، دیکھو دنیا میں تم کمال حاصل کرو، اپنے اندر صلاحیت پیدا کرو، لیکن خیال کرنا تمہارا خریدار اللہ ہے، تمہارا خریدار اللہ ہے. تم نے دنیا کی منڈیوں میں نہیں بکنا، تمہارا خریدار اللہ ہے. تو آج بدقسمتی سے مسلمانوں کے بچے بکاؤ مال ہیں، بکتے ہیں، کوئی بھی خرید لے اور یہ خوش ہوتے ہیں، وہاں اسکالرشپ مل گئی اور وہاں اسکالرشپ مل گئی اور وہاں جاب مل گئی اور اس پہ تو ڈالر ملیں گے، اس پہ فخر کرتا ہے بچہ. اصل میں اس تعلیم نے آج ہمارے بچوں کا برین واش کر دیا. ہاں، ذلت عزت لگتی ہے، ذلت میں عزت لگتی ہے، غلامیت میں عزت لگتی ہے، غیروں کے ہاتھوں میں بکنا اسے کامیابی لگتی ہے. اس تعلیم نے برین واش کر دیا.
ایک حدیث میں آیا کہ ہر گناہ کا عذاب حق تعالی شانو جب تک چاہتے ہیں مؤخر فرما دیتے ہیں، لیکن والدین کی نافرمانی کا وبال بہت جلد ہوتا ہے.
والدین کی نافرمانی کی سزا جلدی ملتی ہے.
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم پاک دامن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دامن رہیں گی.
عفو تعفو نساؤکم، تم پاک دامن رہو، تمہاری گھر کی عورتیں بھی پاک دامن رہیں. اگر تم گندے ہو گئے تو خطرہ ہے تمہارے گھر کی کوئی عورت بھی اس گندگی میں ضرور مبتلا ہو. بس یہ دیکھ لو، اگر تم دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ منہ کالا کرو گے تو یاد رکھنا تمہارے گھر کی عورت بھی خطرے میں آ جائے گی. تم دوسروں کی عزت پہ حملہ آور ہوگے، خیال رکھنا تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا. یہ تمہارے گھر کی عورتوں پہ قرضہ ہے، کوئی نہ کوئی اسے چکائے گا دیر سویر میں. یہ قرضہ ہے. تو اللہ کے نبی فرمانے لگے تم پاک دامن رہو، اگر اپنے گھر میں پاک دامنی دیکھنا چاہتے ہو. ایک آدمی سونے کا کاروبار کرتا تھا، اس کے پاس ایک چوڑی پہنوانے کے لیے آئی، اس نے اس کا ہاتھ دبا لیا. گھر واپس آیا، بیوی رو رہی ہے، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ ہمارا ملازم جس پہ ہمیں اتنا اعتماد اور ارمان تھا، آج میں نے اس کو پانی مانگا، اس نے میرے ہاتھ پکڑ کے دبانے لگ گئے. اس کے اس شعور نے فوراً اس کو تنبیہ کی، جو تو نے کیا ہے نا وہ تیرے گھر میں ہوا ہے. کبھی جلدی ہوتا ہے، کبھی دیر سے ہوتا ہے، ہوتا ضرور ہے، اندھیر نگری نہیں ہے، کوئی نظام چلتا ہے. اس لیے میرے عزیزو، جو ہم کہتے ہیں نا میرا رابطہ ہے، میرا تعلق ہے، میری فرینڈ ہے، میرے فلنٹ ہے، دیکھ لو بس، اگر یہ ہے تو تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا. ہاں، تمہارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا. خود ہم دروازے کھولتے ہیں دوسروں کے لیے اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اس لیے صاف رہو، تمہارا گھر بھی صاف رہے گا. پاک رہو، تمہارے گھر کی عورتیں بھی پاک رہیں گی. افو تعفو نساؤکم، اللہ کے نبی کہنے لگے پاک دمن رہو، تمہاری عورتیں بھی پاک دمن رہیں.
تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرو تو تمہاری اولاد بھی تمہارے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد،
تم ابو کے سامنے غصے کر کے دکھاؤ گے تمہارا بیٹا کل تمہیں تھپڑ مارے گا. ہاں، شیر کا جواب دو شیر سے آئے گا، ریشن آئے گا.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور کتنے اہتمام سے فرمایا، فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ تم لوگ نیک کاموں کا حکم کرتے رہو، لوگوں کو تبلیغ کرتے رہو اور بری باتوں سے روکتے رہو، ورنہ حق تعالی شانو تم پر عذاب نازل فرمائیں گے اور تم لوگ اس وقت دعا بھی کرو گے تو قبول نہ ہوگی.
برائی نہیں روکو گے تو دعائیں کہ قبولیت کے دروازے رک جاتے ہیں. ہم جو کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی, ہم گناہ بھی تو نہیں روکتے.
دوسری حدیث میں ہے کہ تم لوگ امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر, نیک کاموں کے کرنے کا حکم اور بری باتوں سے روکنا, یہ کام کرتے رہو اس سے قبل کہ ایسا وقت آ جائے کہ جس میں تم دعا کرو تو وہ بھی قبول نہ ہو. ایک حدیث میں کہ حق تعالی شانہ چند آدمیوں کے کسی کام کے کرنے سے عام عذاب نازل نہیں فرماتے جب تک کہ ان لوگوں کے سامنے وہ کام کیا جائے اور وہ اس کے روکنے پر قادر ہوں اور نہ روکیں, اور جب یہ نوبت آ جائے تو پھر عام و خاص سبھی کو عذاب ہوتا ہے. یہی اسباب ہیں جن کی وجہ سے آج کل نئے نئے آفات, زلزلے, طوفان, قحط, ریلوں کا ٹکرانا وغیرہ وغیرہ ایسے ایسے حوادث روز مرہ کے ہو گئے ہیں جن کی حد نہیں. نئے نئے امراض, نئے نئے مصیبتیں روز بڑھتی چلی جا رہی ہیں جو پہلے کبھی برسوں میں بھی نہیں پیش آتے تھے. اخبار پڑھنے والے حضرات اس سے بہت زیادہ واقف ہیں, اور چونکہ امر بالمعروف یعنی نیکی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنے کا دروازہ بھی تقریباً بند ہے, اس لیے دعاؤں کے قبول ہونے کی امید بھی مشکل ہے. نمازوں کے بعد دعاؤں کے اعلان کر دینے سے کیا کفایت ہو جبکہ دعا قبول نہ ہونے کے ہم اسباب خود اختیار کریں. بہت سی حدیث میں وارد ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشوت لینے والے اور رشوت دینے والے پر لعنت فرمائی ہے, اور بعض روایت میں تیسرا شخص رائش یعنی درمیانی واسطہ رشوت دینے میں
جو وہ بیچ میں سیٹنگ کرواتا ہے, ٹھیک ہے نا, سیٹنگ کروانے والے ہوتے ہیں, ایک دینے والا ہوتا ہے, ایک بزنس بیچ میں سیٹنگ کرانے والا ہوتا ہے, پارٹی لے کے آتا ہے وہ,
اس پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے. اب دیکھو کتنے آدمی اس مصیبت میں مبتلا ہیں, اور جن پر اللہ کا سچا اور مقبول رسول لعنت کرے ان کا کیا حشر ہوگا. ایک حدیث میں ہے کہ ظلم نہ کرو کہ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی. دوسری حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ ظالم کو مہلت دیتے ہیں, شاید باز آ جائے, لیکن جب پکڑتے ہیں پھر وہ چھوٹ نہیں سکتا. حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے, وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ, اور آپ کے رب کی دار و گیر ایسی ہی سخت ہے جو کسی بستی والوں پر جو ظالم ہو پکڑ فرماتا ہے, بے شک اس کی پکڑ بڑی تکلیف دہ اور سخت ہے. اب دنیا کے مظالم کو دیکھو اور پھر سوچو کہ جب اللہ کی پکڑ سختی سے ہو تو مصائب اور پریشانیوں کی کیا انتہا ہو سکتی ہے. حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے خواہ وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں آیا ہے خواہ وہ کافر ہی کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں آیا ہے کہ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں, میرا غصہ اس شخص پر نہایت سخت ہوتا ہے جو کسی ایسے شخص پر ظلم کرے جو میرے سوا کوئی مددگار نہیں رکھتا.
مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے, کتنا بھی گنہگار ہو, ٹھیک ہے نا, اس کی بد دعا قبول ہوتی ہے. مظلوم کی بد دعا خاص طور پہ جو کم حیثیت کا ہے اور جس کے کوئی تعلقات نہیں ہیں, بدلہ نہیں لے سکتا, اس کے خاص طور پہ.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جو زمین والوں پر رحم نہیں کرتا آسمان والے اس پر رحم نہیں کرتے. ایسی حالت میں جب مظلوموں کی بدعائیں روز بڑھتی چلی جا رہی ہوں اور آسمان والے رحم نہ کریں تو بجلیاں, اولے, طوفان جتنے بھی آئیں بالکل قرین قیاس.
پہلے رحمت کی بارش ہوتی تھی, کیسے ہوتی تھی, رات کو بارش ہوتی تھی اور لوگ سو رہے ہوتے تھے, گرج بھی نہیں ہوتی تھی اور زمین کو پانی مل جاتا تھا, اور صبح سورج نکل آتا تھا, لوگ اپنی زندگی کام میں مشغول ہو جاتے تھے. یہ رحمت کی بارش تھی, اور اب بارش ہوتی ہے, اولے برستے, فصلیں تیار, سب زیرو, اولوں میں آگ ہوتی ہے, آگ ہوتی ہے.
حدیث میں وارد ہے کہ مظلوم کی بدعا سے بچتے رہو کہ اس کے قبول ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مظلوم کی بدعا قبول ہوتی ہے چاہے وہ فاسق و فاجر ہی کیوں نہ ہو. ایک حدیث میں وارد ہے, میری امت خیر اور بھلائی پر رہے گی جب تک کہ ان میں زنا کی اولاد کی کثرت نہ ہو, اور جب ان کی کثرت ہوگی تو حق تعالی شانہ اس امت کو ایک عام عذاب میں مبتلا فرمائیں گے. مخفی حرام کاریوں کا تو کیا ذکر, کوئی بڑے سے بڑا شہر یا چھوٹے سے چھوٹا قصبہ بھی ایسا ہے جہاں کھلم کھلا علی الاعلان زنا کی کثرت اور حرام کے بچوں کی پیداوار نہ ہو, اور میونسپلٹی کے مسلم ممبران اس پر مجبور نہ ہو کہ اس بے پدری اولاد کی روز افزو پیداوار کے لیے مستقل جگہوں کا انتظام کریں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس آبادی میں سود لینے والے اور علل اعلان زناکاری کرنے والے ہوں تو سمجھ لو کہ وہاں کے لوگ اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو اتار رہے ہیں. ذرا غور
آپ لوگ پڑھتے ہیں نا, اسکول کالج یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں, آپ کو اندازہ ہے ٹھیک ہے نا, پاک دامن رہنا کتنا مشکل ہو گیا, پاک دامن رہنا کتنا مشکل ہو گیا. برائی کے راستے آسان ہیں اور اس گندگی کو چھپانے کے راستے بھی آسان ہیں, اس کے مواقع بھی آسان ہیں.
ذرا غور تو کرو کتنے آدمی ہیں جو اس بدکاری میں مبتلا ہیں, اور کتنے مہذب اور شریف آدمی ہیں جو اس سیاہ کاری کے لیے مکانات کرائے پر دیتے ہیں,
گیسٹ ہاؤس بنی ہوئی ہیں, فلیٹس بنی ہوئی ہیں, کرائے پہ دیتے ہیں, دو گھنٹے تین گھنٹے.
بہت سی صحیح حدیثوں میں وارد ہے کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو رحمت کے فرشتے اس میں داخل نہیں ہوتے. ابو الوائل رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ملک شام کے ایک غزوہ میں شریک تھا. ایک جگہ ٹھہرنا ہوا, وہاں کا رئیس حضرت عمر کو تلاش کرتا ہوا ملاقات کے شوق میں آیا. جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا تو ان کو سجدہ کیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا, یہ سجدہ کیسا ہے؟ اس نے عرض کیا کہ ہمارا اپنے بادشاہوں کے ساتھ یہی معمول ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, سجدہ اسی معبود کو کر جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اس کے بعد اس نے درخواست کی کہ میں نے آپ کے لیے کھانا تیار کیا ہے, غریب خانے پر تشریف لے چلیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, تیرے مکان میں تصویریں تو نہیں ہیں؟ اس نے عرض کیا, تصویریں تو ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم اس میں نہیں جاتے, تو ایک قسم کا کھانا بھیج
آج کل ہمارے چوکوں پہ نا وہ لگنے شروع, کیا کہتے ہیں اسے, مجسمے لگنے شروع ہو گئے, مجسمے ٹھیک ہے نا. یہ مجسمے ہماری تہذیب نہیں ہے ٹھیک ہے نا, جاندار کے مجسمے لگے ہوئے تھے ٹھیک ہے, یہ ہماری تہذیب نہیں ہے, یہ بت پرستی کا اشعار, مشرکین کا اشعار ہے ٹھیک ہے, یہ ان کے ہاں یہ مجسمے بنا جاتے.
اب دنیا کے مہذب مکانوں پر بھی ایک نگاہ ڈالو, کیا بغیر تصویر کے مکان کی آرائش ہو سکتی ہے؟ اور مجال ہے کہ کوئی تنگ نظر مولوی ٹوک سکے؟ تم ہی بتاؤ کہ جب ہم رحمت کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر لیں اور عذاب الہی کے نازل ہونے کے اسباب جتنے ممکن ہو سکے اختیار کرتے رہیں, پھر ہماری پریشانی اور مصائب کیوں نہ روز بروز بڑھتے چلے جائیں؟ ہمارے اسلاف کا عمل یہ ہے کہ وہ کفار کے ان مکانوں میں بھی جانا گوارا نہ کریں جہاں تصویریں ہوں, اور ہم نہ خلفوں کا عمل یہ ہے کہ مسلمان ہو کر اس ناجائز چیز سے مکان کو زینت دیتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک ارشاد کو غور سے دیکھتے جاؤ اور اپنا اور دنیا کا جائزہ لیتے جاؤ, اور اسلامی تعلیم کے کمال اور مسلمانوں کی دینی تعلیم سے حیرت انگیز اعراض پر تعجب کرتے جاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ جب آفتاب نکلتا ہے تو دو فرشتے اس کے قریب کھڑے ہو کر اعلان کرتے ہیں, لوگوں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جاؤ, تھوڑا سا مال جو ضروریات کو کفایت کر جائے بہتر ہے اس کثیر مال سے جو لہو میں مشغول کرے. اور جب سورج غروب ہوتا ہے تو اس کے قریب دو فرشتے کھڑے ہو کر دعا کرتے ہیں, اے اللہ خیر میں خرچ کرنے والے کو بدل عطا فرما اور روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما. اب غور کرو, جو لوگ بخل اور کنجوسی سے مصائب اور مشقتیں اٹھا کر جمع کر کے رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، کس طرح اس مال کی بربادی کے لیے اپنے اوپر پریشانی اور مصائب جمع کرتے؟
مسلمان زکات نکال دے بڑی بات ہے، اس کو بھی ٹیکس سمجھنا، ٹھیک ہے؟ حالانکہ مسلمان صاحب حیثیت پہ زکات کے علاوہ بھی فرض ہے، اس کے علاوہ بھی اس پہ واجبات، ٹھیک ہے؟ لیکن بخل، اور جب بخل آیا مال میں تو مال فتنہ بن گیا
کہ کبھی تو اس کے ضائع ہونے کے بعد سے کسی بیماری میں مبتلا ہو گئے تو حکیم ڈاکٹر دوا علاج میں سینکڑوں ہزاروں پر پانی پھر جاتا ہے.
اس زمانے میں حضرت کہیں سینکڑوں ہزاروں، اب تو لاکھوں، ٹھیک ہے، لاکھوں چلے جاتے.
اور اگر جھوٹی سچی مقدمہ بازی شروع ہو گئی تو ساری ہی جمع پونجی فارغ ہو جاتی ہے. اگر کسی کے اپنے اعمال حسنہ کی وجہ سے اپنی حفاظت بھی رہی تو اولاد ایسی آوارہ ہوتی ہے کہ وہ باپ کی برسوں کی کمائی کو مہینوں کے عیاشی میں اڑا دیتی ہے. یہ فرضی قصے نہیں ہیں، آئے دن کے واقعات ہیں کہ بڑوں نے محنت اور مشقت اٹھا کر خون پسینہ ایک کر کے بہت سا مال جمع کیا اور ان کے مرتے ہی نکمے ورثا نے برسوں کی کمائی مہینوں میں بلکہ ہفتوں میں اڑا دی. اس لیے متعدد احادیث میں وارد ہوا ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، حالانکہ اس کا مال صرف وہی ہے جو کھا لیا یا پہن لیا یا اللہ کے راستے میں خرچ کر کے جمع کر لیا، اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ دوسروں کا مال ہے. حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ تو جو مال اپنی روزی سے زیادہ جمع کرے وہ دوسروں کا ہے اور تو خزانچی ہے. سینکڑوں روایات کتب حدیث میں اس قسم کے مضامین کی وارد ہوئی ہیں کہ اپنی ضروریات سے زیادہ جو کچھ ہے وہ سب دوسروں پر خرچ کرنے کے واسطے ہے، جمع کرنے کے واسطے نہیں. کلام اللہ شریف میں ارشاد ہے یسألونک ماذا ینفقون قل العفو، آپ سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، آپ کہہ دیں جو بچے یا جو آسان ہو. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عفو وہ ہے جو اہل و عیال سے بچ جائے. یہاں ایک چیز پر اور بھی غور کرتے چلو کہ غریب کی مدد اور غربت کے ازالے کا علاج جس کو آج کل بہت ہی اہمیت دی جا رہی ہے، کیا اسلامی تعلیم سے بہتر کہیں ملتا ہے؟ ایک شخص کو مجبور کرنا کہ اس کو اپنی ضرورت سے زیادہ کچھ نہ رکھے اور برضا اور رغبت سب کچھ غریبوں پر خرچ کر دے، دونوں نظریوں میں کتنا فرق ہے؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ گناہ کا بدلہ عبادت میں سستی، روزی میں تنگی اور لذت میں کمی ہے.
گناہ کی نحوست، زندگی کا مزہ چلا جاتا ہے، عبادات میں سستی ہوتی ہے. آدمی ہاتھی کے نیچے آ جائے اٹھنا مشکل ہے نیچے سے. ایسی جب آدمی کی روح کے اوپر گناہ کا بوجھ آتا ہے تو اس کے لیے اٹھنا مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. تو گناہ کی نحوست سے آدمی کے اندر عبادت کے لیے سستی کاہلی آ جاتی ہے. کر بھی رہا ہوتا ہے تو اس لیے کہ آج ظہر کے بعد حضرت نے کہا تھا اس لیے کھڑا ہو گیا تراویوں میں، لیکن اندر وہ شوق نہیں ہے، لیکن اندر وہ شوق نہیں ہے.
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، کبھی ترش روئی سے آپ مجھ سے پیش نہیں آئے. مجھے ارشاد فرمایا کہ وضو اچھی طرح کیا کر، اس سے عمر میں اضافہ ہوگا.
وضو اچھی طریقے سے کیا کر، اس سے عمر میں اضافہ ہوگا. وضو کا عمر سے کیا تعلق ہے؟ ہم نے تو آج تک یہی پڑھا ہے کہ یہ دوائی کھا لے اس سے عمر اچھی ہو جائے گی، یہ میڈیسن اچھا ہے اس کے لیے، اس سے عمر بڑھتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے صحت کو، عمر کو، سب کو کس چیز سے جوڑ رکھا ہے؟ مادی چیزوں سے جوڑ رکھا ہے. اور ہمارے نبی کہہ رہے ہیں تمہاری صحت کا اور زندگی کا تعلق تمہارے اعمال سے بھی ہے، اور یہ تعلق اللہ نے جوڑا ہے, اور اللہ کے نبی اللہ کی بات کہتے ہیں, وہی آتی ہے. ٹھیک ہے, اور یہاں تو وضو کے اچھے طریقے سے کرے گا, یا تو اس کو بیچارے کو غسل کرنا ہی نہیں آتا. اسی لیے مجھے غسل کے فرائض کیا ہیں, کہا اچھا شیمپو, اچھا تولیہ, اچھا پانی, غسل کے فرائض. ٹھیک ہے, زندگی گزر جاتی ہے, اس کو غسل کے فرائض کا نہیں پتا ہوتا. بدن گندا ہو گیا, اس کو رات کا پورا دن اس گندگی میں رہا, پورا دن گندگی میں رہا. اور یاد رکھیں, جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں شیاطین آتے ہیں, اور جہاں پاکیزگی اور طہارت ہوتی ہے, نظافت ہوتی ہے, وہاں فرشتے آتے ہیں, وہاں فرشتے آتے ہیں. طہارت نظافت یہ فرشتوں کی غذا ہے, اور گندگی اور نجاست شیاطین کی غذا ہے. اس لیے ہمارے نبی فرمایا, جب باتھ روم جاؤ تو دعا پڑھو, اللہم انی اعوذ بک من ہمزات
من
الخبث والخبائث, پناہ مانگو ان سے, کیونکہ گندگی شیطان کی جگہ ہے. اور جب اس نے گندگی اپنے جسم پہ رکھی ہوئی ہے, غسل ہی نہیں کرتا, پورا پورا دن گزر جاتا ہے. گندگی, پھر شیطان آتا ہے اس کے ساتھ, پھر کہتا ہے بہت جلدی میں ہائپر ہو جاتا ہوں ابو کے سامنے, ہوگا نا, غصہ بہت آتا ہے مجھے, غصہ بہت آتا ہے, آئے گا.
اور تیرے محافظ فرشتے تجھ سے محبت کرنے لگیں گے.
ہاں, نیکی کرے گا تو طہارت نظافت فرشتے آ جائیں گے. ہاں,
اور نماز کا کچھ حصہ گھر میں مقرر کر کے اس سے گھر کی خیر میں اضافہ ہوگا.
کچھ نماز گھر میں نفلی نماز, یہ نہیں کہ تم فرض پڑھنے لگ جاؤ. فرض تو عورتیں گھروں میں پڑھتی, مرد کہاں پڑھتے ہیں؟ الٹی گنگا ہے, عورتیں مسجد کا شوق رکھتی ہیں, مرد گھر کا شوق رکھتے ہیں, الٹا ہو گیا. عورتوں کے گھر میں افضل ہے, مرد کے لیے مسجد میں پڑھنا واجب ہے.
اور جب گھر میں جایا کرے تو گھر کے لوگوں کو سلام کیا کر, اس کی برکت تجھ پر بھی ہوگی اور گھر کے لوگوں پر بھی ہوگی. اور نماز کے اہتمام میں جو دینی,
بالکل الٹا چلتا ہے آج کل انسان, اس کو بولا سلوار تخنے سے نیچے کر لے, اس نے اوپر کر لی. مرد نے کہا تو اوپر کر لے, اس نے نیچے کر لی. سبحان اللہ, عورت سے کہا تو نیچے کر لے, اس نے اوپر کر لی. اس کا اوپر کر لے, اسے نیچے کر لی. ایسا ہی ہے نا.
ان سب روایات سے بات واضح ہے کہ جیسے معاصی اور گناہوں کی کثرت پر پریشانی اور حوادث کی کثرت کا سبب ہے, ایسے ہی طاعات اور عبادات دونوں جہانوں کی کامیابی کا سبب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, ان اللہ تعالی یقول یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املا صدرک غنا.
یہ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ اللہ کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں جیسے اللہ نے قرآن کہا ہے نا, ایسے کچھ اللہ کے نبی کی زبان سے بھی ایسے الفاظ نکلے جو الفاظ بھی اللہ کے, اسے کہتے ہیں حدیث قدسی. ایک ہوتا ہے حدیث رسول, رسول کے الفاظ اور بات بیچ میں اللہ کی, اور ایک ہوتا ہے حدیث قدسی کہ الفاظ بھی اللہ کے اور اس کا مضمون بھی اللہ کا. تو اللہ کے نبی کہنے کہ اللہ کہتا ہے کہ تفرغ لے عبادتی ام لو صدرک غنن, تو میری بندگی کے لیے فارغ ہو جا, میں تیرے دل کو غنا سے بھر دوں گا, اندر کی بھوک مٹ جائے گی. واسد فقرک, اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا, تیرے اندر کی بھوک مٹ جائے گی. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا, تیرے پاس میرے لیے وقت نہیں ہے, تیری زندگی کو مشغولیت سے بھر دوں گا اور تیرے فقر بھی ختم نہیں کروں. ایسا ہی ہو رہا ہے, ٹائم ہی نہیں ہے, پھر ٹائم ہی نہیں ہے, وقت نہیں ملتا. ٹھیک ہے, اور فقر پھر بھی نہیں ختم.
اس کے ہم معنی اور بھی روایات ہیں جس میں دنیا کی فلاح و کامیابی کا مدار اللہ کی عبادت پر رکھا ہے. لیکن ہم لوگ دنیا کمانے کے واسطے عبادت ہی کے اوقات پر سب سے پہلے صفایا کرتے ہیں. جب اس طرح اللہ کی نافرمانیوں میں ہماری ترقیات ہو تو پھر ہماری پریشانیوں اور تنگ دستیوں میں کیوں نہ اضافہ ہو. دین سے بے پرواہ ہو کر مسلمان روٹی کا سوال حل کرنا چاہیں تو کیسے ممکن ہے, جب روٹی دینے والا یہ کہے کہ میں نہ فقر کو دور کروں گا نہ دل کو مشاغل سے خالی کروں گا.
ہم دین کے بغیر اپنے معاش کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں, ہاں, اور اس ذات نے جب کہہ دیا کتنا بھی تم حل کر لو میں تمہیں فقیر بنا کے چھوڑوں گا, تو بات کس کی پوری ہوگی؟ اللہ کی پوری ہوگی. ہم دین کو ایک طرف ہٹا کر اپنا معاش کا مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں. کر لو پھر, ہزار تدبیریں کر لو, اللہ تعالیٰ بارش ہی روک دے کیا کرو گے, زمین سے پانی گم کر دے کیا کرو گے, ساری پلاننگ کر لو تم ساری, لیکن اللہ میاں ایسی تم تو تیز ہوائیں چلائیں سب درم برم نظام.
صحیح حدیث میں اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے کہ اگر بندے میری اطاعت پوری پوری کریں تو رات کو سوتے ہوئے ان پر بارش برساؤں اور دن میں سورج نکلا رہے کہ کاروبار میں حرج نہ ہو.
دیکھو, اگر صحیح انسان بن جائیں, صحیح اللہ کے فرما بردار بن جائیں تو یوں رحمت کی بارش ہو, رات کو بارش ہو, نیند ہے اور ساری ضرورت پوری ہو گئی زمین کی, صبح اپنے کام میں چلے جاؤ. اور پہلے ہوتی تھی, آپ اگر آپ 30-40 سال دیکھیں تو پہلے یہ چیزیں ہوتی تھیں, اب تو ان چیزوں کا تصور ہی ختم ہو گیا.
لیکن ہم لوگوں کی شامت اعمال کے دن اور رات کا یہ نظم تو درکنار, جگہ جگہ بارشوں کی قلت بڑھتی جا رہی ہے اور جہاں ہوتی ہیں سیلاب کی صورت میں بسا اوقات
ہوتی نہیں, یہ عذاب بن کے آتی ہے.
حضرت موسیٰ علیہ اعلیٰ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک مرتبہ نہایت سخت قحط پڑا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ساتھ 3 دن تک استسقاء کی نماز کے لیے باہر تشریف لے جاتے رہے مگر بارش نہ ہوئی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, کما تکونون کذلک یؤمر علیکم, جیسے تم لوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے ہوگے ویسے ہی تم پر حاکم بنائے جائیں گے.
ہاں, بے نمازیوں پر بے نمازی آئیں گے, بدکاروں پہ بدکار آئیں گے, خائن پہ خائن آئیں گے, جھوٹوں پہ جھوٹے آئیں گے. جیسے عمومی قوم کا مزاج ہوگا ان پر اوپر قومی اختیارات رکھنے والے بھی ایسے ہی ہوں گے. یہ نہیں کہ ہم بے نمازیوں اوپر والا نیک ہو جائے, ہمیں جہاں موقع ملے ڈنڈی مار دیں اوپر والا بڑا دیانتدار مل جائے, ایسا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, تو جو اوپر ہم دیکھ رہے ہیں یہ علامت ہے کہ قوم کا عمومی مزاج یہی ہے, اس لیے یہ مصیبت آ گئی.
اس لیے اگر ہم اپنے اوپر بہترین افراد کی حکومت چاہتے ہیں تو اس کا واحد علاج بہترین اعمال ہیں اور کچھ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے, میں اللہ ہوں, میرے سوا کوئی معبود نہیں, بادشاہوں کا مالک ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں, بادشاہوں کے دل میرے ہاتھ میں ہیں, بندے جب میری اطاعت کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر رحمت اور مہربانی کے لیے پھیر دیتا ہوں, اور جب میری نافرمانی کرتے ہیں تو بادشاہوں کے دل ان پر غصے اور انتقام کے لیے پھیر دیتا ہوں.
وہی عذاب بن جاتے ہیں
جس سے وہ ان کو سخت عذاب اور تکالیف پہنچانے لگتے ہیں, اس لیے تم بجائے بادشاہوں پر بدوائے کرنے کے میرے ذکر کی طرف متوجہ ہو.
صرف انہیں برا بھلا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا, کچھ مجھے اپنا ہی بدلنا ہوگا.
میری طرف عاجزی اور زاری کرو تاکہ میں ان کی تکالیف سے تمہیں محفوظ رکھوں. اس قسم کے مضامین بھی متعدد روایت میں وارد ہوئے ہیں. دعائے معصورہ میں ہے, اللہم لا تسلط علینا بذنوبنا من لا يرحمنا, اے اللہ ہمارے اوپر ہمارے گناہوں کی وجہ سے ایسے لوگوں کو مسلط نہ فرما جو ہم پر رحم نہ کریں.
میں دیکھتا رہا کہ بعض ساتھیوں میں بہت سکینہ آ رہا ہوتا ہے, اور ان کی آنکھیں بند ہونے لگتی ہیں, فوراً اٹھا دیں, ٹھیک ہے نا, ورنہ آپ پہ گر جائیں گے. جن ساتھیوں پہ زیادہ سکینہ آیا فوراً ان کو اٹھا دیا کریں. جی
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ, اسی طرح ہم بعض ظالموں کو بعض ظالموں پر ان کے اعمال کی وجہ سے حاکم بنا دیتے ہیں. اس کی تفسیر میں مختلف اقوال ہیں. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم جنوں کو ظالم انسانوں پر مسلط کر دیتے ہیں.
جن ظالم آتے ہیں وہ بھی لوگوں پہ چڑھ جاتے ہیں.
اور آمش فرماتے ہیں کہ جب لوگوں کے اعمال خراب ہو جاتے ہیں تو ان پر بدترین لوگوں کو حاکم بنا دیا جاتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھ سے بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل شانہ سے دریافت کیا کہ لوگوں سے آپ کے راضی ہونے کی علامت کیا ہے.
بس یہ سن لو پھر بس کرتے ہیں.
ہاں ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت ان پر بارش نازل کرتا ہوں اور کاٹنے کے وقت روک لیتا ہوں اور ان کے انتظامی امور سمجھدار لوگوں کے حوالے کرتا ہوں.
اور یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے. زمین والوں سے اللہ راضی ہے کہ جب بارش بیج بوتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے, ضرورت ہوتی اس وقت, جب کٹائی کا وقت ہوتا ہے بارش نہیں ہوتی, اور ان کے بہترین لوگ, ان کے پاس قومی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. چوتھی,
اور ان کے اموال عامہ کو کریم لوگوں کے سپرد کرتا ہوں.
اور ان کا پیسہ سخیوں کے ہاتھ میں آتا ہے.
انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ان سے ناراض ہونے کی کیا علامت ہے.
اے اللہ آپ کی ناراض ہونے کی کیا علامت ہے.
ارشاد ہوا کہ کھیتی بونے کے وقت بارش کو روک لیتا ہوں,
جب ضرورت ہے, کھیتی بونے کے وقت بارش نہیں ہوتی,
اور کاٹنے کے وقت برساتا ہوں,
ایسا ہی ہو رہا ہے, بارش آ رہی ہوتی,
اور ان کے انتظامی امور کو بے وقوفوں کے سپرد کرتا ہوں.
بے وقوفوں کے دیکھ لو کیا حال ہے, ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, نہ جانے انجام گلستان کیا ہوگا.
اور اموال عامہ کو بخیلوں کے حوالے کر دیتا ہوں,
دولت بخیلوں کے ہاتھ میں آ جاتی.
آگے نبی کریم
ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے, یہ سب اس لیے آپ کو اللہ کے نبی کی باتیں سنا رہے ہیں کہ ہمیں اس بات کا یقین آ جائے کہ میرے بدن سے نکلنے والی نیکی یا برائی وہ میری زندگی پہ اثر انداز ہوں گے. اس لیے آپ کو یہ سارے واقعات سنا رہے ہیں, نبی کی باتیں, کہ میرے بدن سے نکلنے والی نیکی یا برائی, چاہے اس برائی کو کسی نے نہیں دیکھا, اما نے, ابا نے, قانون نے, دوستوں نے, کسی نے نہیں دیکھا, لیکن آپ اس کا ریئیکشن اپنی زندگی میں آج نہیں تو کل دیکھیں گے. میں یعمل سوءا یجزی بہ,